أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال حسين بن علي عليهما السلام حدثني ابي ان رسول الله صلى الله عليه واله اخبره بقتله وقتلي وان تربتي تكون بقرب تربته فتظن انك علمت ما لم اعلمه وانه لا اوتي الدنيه من نفس ابدا ولتلقين فاطمة أباها شاقية ما لقيت ذريتها من أمته ولا يدخل الجنة أحد أذاها في ذريتها درود پڑھیے محمد وآل محمد کرامت و شرف حسینی موضوع سخن ہے سید الشہداء علیہ السلام کا کلام نورانی سرنامہ سخن قرار دیا ہے جو آپ نے مدینہ میں اپنے بھائی جناب عمر ابن علی ابن ابی طالب کے سامنے بیان فرمایا. امام علیہ السلام کے یہ برادر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے انکار بیعت کا سننے کے بعد پریشانی کے عالم میں اور آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ نے بیعت کا انکار کر دیا ہے اور میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جو کچھ سنا ہے اسے جب دیکھتا ہوں اور آپ کے بیعت کے انکار کو دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی جو تو بیان کرنا چاہتا ہے وہ میں تجھے بتاتا ہوں تو کیا کہنا چاہتا ہے. فرمایا کہ یہی بات مجھے میرے بابا علی ابن ابی طالب نے بتائی, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی. رسول اللہ نے امیر المومنین کو یہ فرمایا تھا, اے علی آپ بھی قتل ہو جائیں گے اور آپ کا فرزند حسین بھی قتل ہو جائے گا. اور سید الشہداء فرماتے ہیں مجھے بابا نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ میری قبر بابا کی قبر کے قریب ہوگی. سید الشہداء فرماتے ہیں بھائی تو یہی بتانا چاہتا تھا مجھے کہ تو نے میری شہادت کے بارے میں امام مجتبیٰ سے سن رکھا ہے, جو کچھ تو جانتا ہے وہ میں بھی جانتا ہوں, تو گمان کرتا ہے کہ تجھے زیادہ پتہ ہے مجھے معلوم نہیں ہے. تو یہ گمان کر رہا ہے کہ چونکہ میں حالات سے بے خبر ہوں اس لیے یہ بیعت کا انکار کر دیا. معاذ اللہ میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوں اس وجہ سے میں نے بیعت کا انکار کر دیا. امام فرماتے ہیں مجھے حالات کا سارا علم ہے, مجھے اپنے انجام کا بھی علم ہے, مجھے ہر ایک کے بارے میں معلوم ہے کون کیا کرے گا, حتیٰ مجھے اپنے قتل کی کیفیت کا بھی علم ہے کس طرح مجھے شہید کیا جائے گا. سید الشہداء علیہ السلام نے بعد میں اپنے سفر کے دوران اپنی شہادت کی کیفیت کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ کس طرح سے مجھے اور کون لوگ قتل کریں گے. امام علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں, اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ جب وحشی درندے میرے بدن کو نوچ رہے ہوں گے, یعنی بنو امیہ کے اور بے وفا کوفی یہ وہ درندے ہوں گے جو حسین علیہ السلام کو بے دردی سے شہید کریں گے. اس کے بعد اپنے برادر کو یہ بیان فرمایا کہ جس وجہ سے موت کا علم ہونے کے باوجود میں نے بیعت کا انکار کیا ہے وہ میری ذات کی کرامت اور شرف ہے, وہ میری عزت ہے اور غیرت ہے. میرا نفس اتنا پاکیزہ و پاک ہے اور اتنا با عظمت ہے کہ میں ہرگز اپنے نفس کو اور اپنی کرامت و شرف کو یا یزید کی بیعت کر کے گرا نہیں سکتا، میں اسے گھٹا نہیں سکتا۔ با عظمت انسان جس کا نفس عظیم ہو، جس کی ذات عظیم ہو، وہ ہرگز اپنے آپ کو پست نہیں کرتا کسی بھی موقع پر۔ گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں اشارہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں خدا نے ممنوع قرار دی ہیں کہ انسان ان کے قریب مت جائے، حرام کے قریب مت جاؤ، مردار کے قریب مت جاؤ، شراب کے قریب مت جاؤ، نشے کے قریب مت جاؤ، مال غیر کے قریب مت جاؤ۔ ایک مومن کو علم ہونا چاہیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ کچھ چیزیں کھانے کی جائز ہیں، کچھ چیزیں کھانے کی ناجائز ہیں۔ کچھ گوشت کھانا جائز ہے، کچھ قسم کا گوشت کھانا ناجائز ہے۔ کچھ قسم کے مشروب پینا جائز ہے، کچھ طرح کے مشروب پینا ناجائز ہے۔ یہ سب مومن کے علم میں ہو۔ شامی جنہوں نے دربار سجا کے اہل بیت کو اسیر کر کے حاضر کیا، شراب پی کر نشے میں مست ہو کر دربار سجایا، شراب خاری سنت یزید ہے۔ شراب خاری سنت یزید ہے، ہر شراب خار در حقیقت پیرو یزید ہے۔ کسی شراب خار کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ کسی نشئی کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ ایک مومن کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں اس کے شرف و کرامت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اس کے باوجود شریعت مقدسہ میں خداوند تبارک و تعالی نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر کسی موقع پر انسان کی جان خطرے میں پڑ جائے اور جان بچانا حرام کھانے پر منحصر ہو، اتنی مقدار میں انسان حرام کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے۔ لیکن جب انسان کی جان خطرے میں ہو اور جان بچانے کے لیے اسے ذلیل ہونا پڑے، رسوا ہونا پڑے، عزت و کرامت و شرف کو ضائع کرنا پڑے، یہاں پر اجازت نہیں ہے کہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو ذلت میں ڈال دے۔ یہاں اجازت نہیں دی گئی۔ یہاں پر جان قربان کر دو لیکن عزت قربان نہ کرو، شرف قربان نہ کرو، کرامت اپنی قربان نہ کرو، سربلندی اپنی قربان نہ کرو۔ گھٹیا انسان وہی ہوتا ہے جو جان بچانے کے لیے اپنا شرف و کرامت بھی ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو انسان کی شرف کو ضائع کر دیتے ہیں، کچھ حرکتیں ایسی ہیں جو انسان کی شرافت کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت کے ساتھ پیدا کیا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت و شرف عطا کیا ہے۔ کرامت کا ذکر آپ کی خدمت میں ہوا کہ اردو زبان میں ہمارے معاشرے میں انوکھا کام کرنے کو کرامت کہتے ہیں، لیکن خداوند تبارک و تعالی نے جو کرامت انسان کو عطا کی ہے وہ شرف کا نام ہے، وہ عزت کا نام ہے۔ کہ چند صفات اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں اس سے انسان کے اندر کرامت آ جاتی ہے۔ ہر صفت تنہا وجود میں آتی ہے لیکن کرامت کو پیدا ہونے کے لیے و شرف کو پیدا ہونے کے لیے انسان کے وجود میں اور بھی بہت ساری چیزیں ضروری ہیں. اللہ تعالی نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں یہ بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے. سورہ مبارکہ اسراء میں جو قرآن مجید کی 17ویں سورہ ہے, انشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ساتھ معشور فرمائے. اہل بیت اور قرآن, رسول اللہ نے خبر دی ہے, صادق ترین انسان نے خبر دی ہے, سب سے زیادہ سچ بولنے والی ذات نے خبر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے, کہیں بھی جدا نہیں ہو سکتے. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کے ہاتھ میں یا اہل بیت کے گھر میں یا اہل بیت کے افراد کی جیب میں قرآن ہوگا. قرآن جیب میں رکھ لینے سے انسان اور قرآن کا ساتھ اور جوڑ نہیں بنتا. بہت سارے ایسے ہیں جن کے ہاتھ میں ہمیشہ قرآن پکڑا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے, حفظ کیا ہوا ہے, ذہنوں میں قرآن ہے. بہت سارے لوگ ہیں جن کی الماریاں قرآن سے سجی ہوئی ہیں, ان کے گھروں سے قرآن مزین ہے, قرآن سے ان کے گھر مزین ہیں, لیکن ان کا راستہ الگ ہے, قرآن کا راستہ الگ ہے. قرآن اور ان کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. امام فرماتے ہیں رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ. کچھ ایسے قرآن پڑھنے والے بھی ہیں کہ جن کو قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے. رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ. یہ کون سے لوگ ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں, قاری قرآن ہے لیکن قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پیشے کے طور پر معاوضے کے لیے پڑھتے ہیں لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے, قرآن کا راستہ طے نہیں کرتے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں, ہر جگہ پر جدا نہیں ہیں, لعنت میں بھی جدا نہیں ہیں. جس پر قرآن لعنت کرتا ہے اس کو اہل بیت بھی لعنت کرتے ہیں, اور جس کو اہل بیت لعنت کرتے ہیں اسے قرآن بھی لعنت کرتا ہے. کیونکہ اگر قرآن لعنت کرے اہل بیت نہ کرے تو قرآن اور اہل بیت جدا ہو جائیں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. تو جب قاری قرآن جو قرآن پر عمل نہیں کرتا اور قرآن کو معاوضے کے لیے صرف پڑھتا ہے, قرآن کا اور اس کا راستہ الگ الگ اور جدا جدا ہے, قرآن اس پر لعنت کرتا ہے, جس پر قرآن لعنت کرتا ہے اس پر اہل بیت بھی لعنت کرتے ہیں. اور یہی معیار بتاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جس طرح قرآن کے قاری ہیں اس طرح اہل بیت کے کچھ نام لیوا بھی ہیں, جو ممکن ہے اہل بیت کا نام لیتے ہوں لیکن اہل بیت ان کو لعنت کرتے ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا راستہ اور اہل بیت کا راستہ الگ الگ ہے. ممکن ہے معاوضے کے لیے اہل بیت کا نام لے رہے ہوں, ممکن ہے معاوضے کے لیے اہل بیت کا نام لے رہے ہوں لیکن اہل بیت کا راستہ نہ چلتے ہوں. اور جو بھی, چونکہ یہ قرآن کے ساتھ المیہ ہوا کہ قرآن کو بے عمل قاری مل گئے اور اہل بیت کو بے عمل نام لینے والے مل گئے. وہ قرآن سے جدا ہو گئے, یہ اہل بیت سے جدا ہو گئے. اور جدائی میں بھی قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے. جس سے اہل بیت جدا ہوئے اس سے قرآن بھی الگ ہو جاتا ہے. اگرچہ جلد اس کی جیب میں پڑی ہوئی ہو لیکن نور قرآن اس سے الگ ہو جاتا ہے. اگرچہ قرآن کی آیات اس کے حافظے میں موجود ہوں لیکن چونکہ اہل بیت کو فالو نہیں کرتا, اہل بیت کی اتباع نہیں کرتا, قرآن بھی اس سے الگ ہو جاتا ہے. قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے. سورہ مبارکہ اسراء میں پروردگار کا ارشاد ہے قرآن کی 17ویں سورہ سورہ مبارکہ اسراء کے نام سے ہے جس میں رسول اللہ کی معراج کا ذکر ہے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. انشاءاللہ اہل بیت کے ماننے والے قرآن ضرور پڑھتے ہیں. اہل بیت کے ماننے والوں کو قرآن نہ آتا ہو یہ شرمندگی کی بات ہے. کرامت کا راستہ الگ ہو جاتا ہے اگر انسان کا ہاتھ اہل بیت سے چھوٹ جائے اور اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے, اور اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوٹتے ہی قرآن کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے. جس کے ہاتھ سے اہل بیت کا دامن چھوٹ جائے اس سے قرآن کا دامن بھی چھوٹ جاتا ہے. انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی آپ کو زندگی میں جب تک زندہ ہیں قرآن اور اہل بیت کے ساتھ معشور فرمائے, اور موت کے بعد خداوند تبارک و تعالی قرآن و اہل بیت کے ساتھ معشور فرمائے انشاءاللہ. جس طرح اہتمام کرتے ہیں
قرآن وہ کتاب ہے
درس انقلاب ہے,
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 جو اسوہ رسول ہے
ہمارا وہ رسول ہے,
جو اسوہ رسول ہے
ہمارا وہ رسول ہے,
علی کا طرز زندگی
منافقت کی موت ہے,
علی کا طرز زندگی
منافقت کی موت ہے,
پرانتر
صلوات اللہ علیہ وسلم. سورہ مبارکہ کی سورہ مبارکہ اسراء کی آیات 70 میں 70 اور 71 میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے. پڑھیے گا گھر میں جا کر, اگر تفسیر موجود ہے تفسیر بھی اس آیہ شریفہ کی پڑھیں اور تلاوت بھی اس آیہ کریمہ کی کریں. یہ آیہ بنی آدم کے بارے میں ہے, یعنی آپ کے بارے میں ہے, یعنی ہمارے بارے میں ہے. ہم قرآن کی آیات ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں, تقریریں کرنے والے وہ ڈھونڈتے ہیں قرآن کی کوئی ایسی آیہ مل جائے جس سے کوئی نقطہ نکلتا ہو, جس سے کوئی ٹوٹکا بنتا ہو, جس سے کوئی چٹکلا بنتا ہو. جس طرح یہ حکیم ہوتے ہیں سناسی, یہ صحراؤں میں نکل جاتے ہیں جڑی بوٹیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہر بوٹی نہیں اٹھاتے, کچھ بوٹیاں جڑی اٹھاتے ہیں کچھ نہیں اٹھاتے, وہ بوٹیاں اٹھاتے ہیں جس سے کچھ پڑیا بنائیں, جیسے کوئی نسخہ بنائیں, جیسے کوئی کشتہ بنائیں, اور یہ سادہ لوگ جو آتے ہیں ان کو پلائیں. ایسی بوٹی لے کر آتے ہیں جس کو رگڑ کے کوئی نسخہ کشتہ بنا کر بیماروں کو وہ پلاتے رہتے ہیں تاکہ بیماریاں اور بڑھیں ان کی. حکیم بہت کم ہوتے ہیں, ڈاکٹر بہت کم ہوتے ہیں, اکثر پیشاور ہوتے ہیں جو لوگوں کی صحت سے کھیلتے ہیں, لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. یہ جا کر ڈھونڈتے رہتے ہیں بوٹیاں, وہ خدا نے اتنی بوٹیاں پیدا کی ہیں, یہ سب کسی کام کی ہیں, ابس تو کوئی بھی پیدا نہیں کی. اگر حکیم ہو ڈاکٹر ہو وہ ہر بوٹی سے دوا بنا لیتا ہے, لیکن اگر اتائی ڈاکٹر ہو یہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کوئی خاص بوٹی ملے جسے پلا کر اگلے کو بے ہوش کر کے اور اس کی جیب خالی کر سکے. اسی طرح کچھ قرآن پڑھ کے قرآن سے آیتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. کس لیے؟ نہ اس لیے کہ قرآن سے ہدایت پائیں, بلکہ قرآن سے کوئی ٹوٹکا بنائیں تاکہ مجلس میں فٹ کریں, تاکہ نعرہ بجے. قرآن پڑھتے رہتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں, پہلی آیا پڑھتے ہیں اس سے گزر جاتے ہیں کہ اس میں کوئی نقطہ نہیں ہے, دوسری آیا یہ بھی ایسے ہی ہے اس میں بھی کوئی کام کی بات نہیں ہے, تیسری آیا اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے, چوتھی آیا, آیات کو پھلانگتے جاتے ہیں پھلانگتے جاتے ہیں, روندتے جاتے ہیں, گزرتے جاتے ہیں, اور گزرتے گزرتے کسی ایک آیا پہ ٹک جاتے ہیں, اٹک جاتے ہیں کہ اس آیا کی مدد سے چٹکلا بنایا جا سکتا ہے, اور اس آیا سے آ کر نقطہ بنا کر اس کے اوپر پورا مضمون تیار کر کے پھر آ کر مجلس کا دل لبھانے کے لیے, نعرہ سنانے کے لیے ایک ٹوٹکا قرآن سے ڈھونڈ لیتے ہیں. جس طرح کے حالات اہل بیت, اسی طرح حالات اہل بیت سے گزرتے جاتے ہیں, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں, قول حسین کے اس قول سے کوئی سروکار نہیں, رسول اللہ کے اس فرمان سے کوئی سروکار نہیں, علی علیہ السلام کے اس خطبے سے کوئی سروکار نہیں, امام صادق کی تعلیمات سے کوئی سروکار نہیں, ساری آیتوں میں سے، ساری حدیثوں میں سے ایک حدیث جس سے کوئی ٹوٹکا بنتا ہو، جس سے کوئی چٹکرا بنتا ہو، جس سے کوئی نقطہ بنتا ہو، جس سے مجمع اچھلتا ہو، ایسا کوئی ایسی کوئی حدیث ڈھونڈ کے آ کے باقی کتنی حدیثیں پائمال کی، کتنی حدیثیں نظر انداز کی، کتنی حدیثوں سے چشم پوشی کی، کتنے فرامین رسول کو نظر انداز کیا، کتنے علی کے خطبوں کی طرف پشت کی، حسین کے کتنے قول کو نظر انداز کیا، صرف مجمع کا دل لبانے کے لیے ایک قول جا کر انتخاب کیا، اسے بھی آدھا پڑھا آدھا نہیں پڑھا، اسے بھی توڑ مروڑ کر پیش کیا، مطلب حل نہیں ہوتا. قرآن نور ہے، اہل بیت کا کلام نور ہے، ہر ہر جملہ نور ہے. اگر آپ کو یاد ہو، آپ کی خوش قسمتی ہے اور آپ خوش قسمتوں کی وجہ سے مجھ جیسے چھوٹے سے طالب علم اور ادنا سے حقیر سے طالب علم کی بھی یہ خوش قسمتی اور خوش بختی ہے کہ آپ کی اس مجلس میں توفیق نصیب ہوئی ہے چند سالوں سے کہ سید الشہداء علیہ السلام کے فرامین ترتیب کے ساتھ جو آپ نے مدینہ سے کربلا تک بیان کیے ہیں وہ عرض ہو رہے ہیں. پہلا بیان وہ بھی یہیں پر ظاہراً بیان ہوا، دوسرا بھی یہیں پر آپ کی خدمت میں عرض کیا، تیسرا بیان بھی اب عرض ہو رہا ہے آپ کی خدمت میں کہ جو امام علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے سامنے مدینہ میں بیان کیا، گزشتہ مجالس میں وہ بیان ہوا تھا، اور اب ایک دوسرے بھائی کے سامنے جو بیان فرمایا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض ہو رہا ہے. اور خداوند تعالیٰ نے یہ قانون بنایا، روایت میں حدیث میں ہے کہ خداوند بولنے والے کی زبان پر وہی جاری کرتا ہے جو سننے والوں کی قسمت ہوتی ہے.
بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
خدا بولنے والے کی زبان پر وہی جاری کرتا ہے جو سننے والے کی قسمت ہوتی ہے. سید الشہداء کے یہ اقوال آپ کی قسمت میں آئے، آپ کے نصیب میں آئے. شکر خدا کریں اس بات پر کہ آپ اتنے خوش نصیب ہیں کہ امام علیہ السلام کے نورانی کلمات آپ کو سننا نصیب ہو رہے ہیں. اور مجھ جیسے حقیر طالب علم کے لیے بھی فخر کی بات ہے کہ آپ کی خدمت میں کلمات نورانی سید الشہداء زبان سے ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہے. عزیزان، قرآن کو ترتیب سے پڑھیں، مطالعہ کریں، تفسیر پڑھیں، اہل بیت کے اقوال پڑھیں، رسول اللہ کی احادیث پڑھیں، امیر المومنین کے خطبے پڑھیں. یہ کتابیں اب آپ کے گھر کی زینت ہونا چاہیے. یہ کتابیں اور یہ نورانی کلام آپ کے سینوں میں ہونا چاہیے اور آپ کے عمل کا منشور ہونا چاہیے. اگر قرآن پر عمل ہو اور اگر رسول اللہ کی سنت پر عمل ہو اور اگر علی کے فرامین پر عمل ہو اور اگر اولاد علی کی سیرت کی اتباع ہو جائے، کوئی یزید کسی زمانے میں سر نہیں اٹھا سکتا. ان تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے، تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے کہ کیوں رسول اللہ کی امت آہستہ آہستہ غافل ہوتی گئی اور اتنی غافل ہو گئی کہ اس کے اندر یزید جیسا فاسد جرثومہ پیدا ہو گیا. امت نے تعلیمات فراموش کر دی تھی، اس لیے امام علیہ السلام نے جناب محمد ابن حنفیہ کو جو وصیت نامہ تحریر کر کے دیا اس میں یہ فرمایا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. کیونکہ امت کے اندر فساد آ گیا ہے. فساد کیا آ گیا ہے؟ فساد یہ ہے کہ یہ بے خبر ہو گئے دین سے، دین کے احکام سے، دین کی تعلیمات سے، دین کے اصولوں سے لا تعلق ہو گئے ہیں. اور ان کی لا تعلقی کی علامت یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے بنو امیہ ان کی تقدیر پر قابض ہو گئے اور بنو امیہ کا ناپاک نطفہ یزید
وہ پلا بڑا جوان ہوا اور تخت حکومت اسلامی پہ آ بیٹھا اور امت دیکھتی رہی. یہ ایک نالائق امتی ایسے کر سکتی ہے, ایک فاسد امتی ایسے کر سکتی ہے, تماشائی بن سکتی ہے. اس لیے فرمایا میں اس امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. عزیزان اگر امتیں ٹھیک ہو جائیں, اگر امتیں شعور پکڑ لیں, اگر امتیں راہ آئمہ پہ چل پڑیں, کبھی کوئی یزید ستم نہیں کر سکتا. امتوں کی لا تعلقی کی وجہ سے یزید پیدا ہوتے ہیں, امتوں کی بے خبری کی وجہ سے یزید پیدا ہوتے ہیں. امتوں کو جب مشغول کر دیا جائے تفریح میں, امتوں کو جب مشغول کر دیا جائے تخیلات میں اور حقیقی تعلیمات سے دور کر دیا جائے, امتیں غافل ہو جاتی ہیں. اب توجہ فرمائیں, سید الشہداء علیہ السلام نے قرآن اور اہل بیت کا ساتھ, قرآن اور اہل بیت کا جوڑ, سید الشہداء نے فرمایا وأنه لا اوتیت دنیت من نفسی ابدا, میں ہرگز اپنے نفس کو پستی میں نہیں ڈال سکتا, مجھے خدا نے باعزت پیدا کیا ہے, مجھے خدا نے باکرامت پیدا کیا ہے, مجھے خدا نے باشرف پیدا کیا ہے, میں اپنے شرف کو بیچ نہیں سکتا, میں اپنے شرف کو ضائع نہیں کر سکتا. اب آئی قرآن کی طرف, قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ سورہ مبارکہ اسراء آیہ نمبر سترہ ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ جا کر, ہر مومن ہر پیرو حسین قرآن پڑھے. حسین نے نیک لو کے نیزہ پر بھی قرآن ترک نہیں کیا, قرآن ترک نہیں کیا پڑھنا, لو کے نیزہ پر بھی قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ وارث قرآن کون ہے, قاری قرآن حقیقت میں کون ہے, قرآن کو کیسے قاریوں کی ضرورت ہے. آیہ نمبر 70 میں وَلَقَدْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کو, بنی آدم یعنی اولاد آدم, آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو, عورت اور مرد کو بنی آدم, جس طرح بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, اسرائیل یعقوب حضرت یعقوب کا لقب ہے, بنی اسرائیل یعنی یعقوب کی اولاد, بنی اسماعیل اسماعیل کی اولاد, اسماعیل کے فرزند, بنی یعنی اولاد آل, بنی آدم آدم کی اولاد, آدم کے بیٹے اور بیٹیاں یعنی نسل انسانی, یعنی میں اور آپ, ہم سب جو گزر چکے ہیں وہ بھی, جو آج موجود ہیں وہ بھی, اور جو آئندہ آئیں گے وہ بھی, سب کے سب بنی آدم, ان سب کو ہم نے کرامت عطا کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا, ہم نے اولاد آدم کو کرامت عطا کی ہے, شرافت عطا کی ہے, بزرگی عطا کی ہے, ہم نے اسے دوسرے موجودات سے الگ تھلگ پیدا کیا ہے, ہم نے اسے دوسری مخلوقات سے ہٹا کر پیدا کیا ہے, ہم نے چوپائے پیدا کیے لیکن انہیں کرامت و شرف نہیں دیا, زمین و آسمان کو پیدا کیا لیکن اسے کرامت و شرف نہیں دیا, ہم نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی لیکن اسے کرامت و شرف نہیں دیا. کرامت و شرف کا تاج فقط انسان کے سر پہ رکھا, بنی آدم کے سر پہ رکھا, اور جب تاج شرف و تاج کرامت بنی آدم و تاج شرف بنی آدم کے سر پہ رکھا تو ملائکہ کو بھی حکم دیا اب اس کو سجدہ کرو, کیونکہ یہ اشرف مخلوقات ہے, یہ مکرم مخلوقات ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, ہم نے بنی آدم کو کرامت و شرف دیا اور انہیں پھیلا دیا اور انہیں اٹھا کے ہم نے منتشر کر دیا بر و بحر میں, خشکی اور تری میں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا, دوسرے مخلوقات کو رزق دیا لیکن پاکیزہ نہیں دیا. آپ ذرا اپنے رزق پہ غور کریے کتنا شرف اللہ نے دیا آپ کو کہ ہر ڈیر پہ اگنے والی ہر چیز کو خدا نے انسان کی خوراک نہیں بنایا، ہر کچرے میں اگنے والی چیز کو خدا نے انسان کے لیے نہیں بنایا، ہر گندے نالے میں اگی ہوئی بوٹی کو اور سبزے کو انسان کی خوراک نہیں بنایا، انسان کی خوراک کے لیے خدا نے پاکیزہ انتظام کیا، انسان کی خوراک کے لیے وہ چیزیں جو انسان کو کاشت کرنا پڑتی ہیں، ڈھیروں میں نہیں اگتی، کوڑا دانوں میں نہیں اگتی، گندے نالوں میں نہیں اگتی، انسان کاشت کرے، ان کا بیج کاشت کرے اور وہ اگے، گندم انسان کاشت کرتا ہے، گندم کیا پودے کا ڈانچا اور تنا اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، نہ جڑ انسان کی خوراک ہے، نہ اس کا تنا انسان کی خوراک ہے، نہ اس کا پتا انسان کی خوراک ہے، نہ اس کا بھوسا انسان کی خوراک ہے، بلکہ انسان کی خوراک کو خدا نے گندم کے اندر پیدا کیا، گندم کے تنے کے اوپر پیدا کیا، تنے کے اوپر خوشہ پیدا کیا، خوشے کے اوپر خدا نے انسان کی خوراک بنائی، اس خوراک کے کمر بنائے، دیکھا کبھی گندم کے دانے میں خوشے میں غور کیا، گندم کاٹ کے کھا لیتے ہو لیکن کبھی غور نہیں کیا، مکئی کی چھلیاں تڑک کے بھون کے کھا لیتے ہو لیکن کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ نے آپ کی خوراک بنائی زمین سے نکل کر کس طرح لپیٹی، کس طرح قبر میں لپیٹی کہ اس پر غبار بھی نہ پڑے، کیوں نہ پڑے، اس لیے کہ سب سے اشرف مخلوق کی خوراک بنا رہا ہوں، اس کے اوپر مٹی بھی نہ پڑے، اس طرح پاک و پاکیزہ قبر بنایا، ہر ہر دانے کا الگ الگ قبر بنایا، ہم جب ہماری باری آتی ہے اس قبر سے دانا نکال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس دانے کو احتیاط نہیں کرتے، اس کی حفاظت نہیں کرتے، لیکن جہاں تک خدا نے آپ کے لیے تیار کیا ہر ہر دانے کا الگ قبر بنایا، آپ کر سکتے ہیں یہ کام، آپ ایک بوری گندم لے کر آئیں اور گھر میں جتنے خواتین اور مرد اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں سب بیٹھ کر ایک ایک دانہ اٹھا کے اس کے اوپر ٹشو لپیٹنا شروع کریں، کر سکتے ہیں یہ کام؟ نہیں کر سکتے، ایک ایک دانے پر ٹشو لپیٹتے جائیں محفوظ رکھنے کے لیے، نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں بھوکا رہنا بہتر ہے اس زحمت سے، لیکن اب توجہ کرو، اس زمین کے اوپر 7 ارب سے زیادہ انسان رہتے ہیں، یہ 7 ارب ہر روز اربوں ٹن گندم کھاتے ہیں، اور جتنی گندم یہ کھاتے ہیں اس سے 7 گنا زیادہ گندم سالانہ پیدا ہوتی ہے، اب آپ خود گنو ایک سال میں پوری زمین کے اوپر کتنے دانے پیدا ہوتے ہیں، قرآن مجید نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہم نے گندم اگانے کا قانون یہ رکھا ہے، البتہ انسان کے اعمال کی تشبیہ دیتے ہوئے، کہ ایک دانہ زمین میں بوتے ہو اس ایک دانے سے 7 پودے نکلتے ہیں، ہر پودے کے اوپر 7 خوشے لگتے ہیں، ہر خوشے کے اندر 100 100 دانہ ہوتا ہے، ہر خوشے کے اندر 100 100 دانہ ہوتا ہے، آپ بیٹھ کر حساب کرو، کوئی دنیا کا سپر کمپیوٹر بھی گندم کے دانے جو ایک سال میں اگتے ہیں ان کا حساب نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی بے شمار نعمت ہے، لیکن خدا نے ہر دانے کو قبر میں لپیٹ کر پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے؟ چونکہ سب سے زیادہ با اشرف و با شرافت مخلوق کی خوراک ہے، یہ سب سے زیادہ اشرف، یہ انتظام ہے اللہ نے انجام دیا ہے، اتنا خدا نے ہماری خوراک کا خیال رکھا کہ ہمارا شرف ضائع نہ ہو جائے، ہمیں نہیں کہا کہ ہر گند بلا کھاتے رہو، جو چیز چڑھتی ہے کھاتے جاؤ، ورنہ ہو سکتا تھا انسان کا جبڑا بھی ایسے بناتے جیسے جانوروں کا جبڑا تھا، انسان بھی گھاس کھاتا، انسان بھی بھوسا کھاتا، انسان بھی یہ سب کچھ کھاتا جو گدا گھوڑا کھاتا ہے، جو گدا گھوڑا کھاتا ہے وہ کھا کر کبھی وہ انسان نہیں بنتا، وہ کھا کے گدا ہی بنتا ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ چیزوں کو انسان کا رزق قرار دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور پھر ہم نے انسان کو تمام مخلوقات پر اور بہت ساری مخلوقات پر فضیلت عطا کر دی، برتری عطا کر دی، حتی ملائکہ جو مقدس ترین و پاکیزہ ترین مخلوق ہیں، خداوند نے انسان کو ان ملائکہ پر بھی برتری دے دی. اور پھر اس کے بعد بڑے پتے کی بات کی، سورہ اسراء کی آیہ 71 میں، یہ 70 نمبر آیا تھی، اب 71 نمبر آیا سنیے. 71 نمبر آیا میں پروردگار کا فرمان ہے، یوم نذو کل اناس بامامہم، یوم نذو کل اناس بامامہم، وہ دن جس دن ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. وہ دن قیامت کا دن، بڑا عجیب دن ہے قیامت کا. قرآن میں اگر قیامت کے پڑھیں، عجیب و غریب دن ہے، اس کے نام بھی عجیب و غریب ہیں، یوم الفرار بھی ہے. اس دن لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، میاں بیوی سے بھاگے گا، بیوی میاں سے بھاگے گی، بہن بھائی ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ماں باپ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ اس لیے کہ اس دن سب کے راز کھل جائیں گے، اس دن سب کے راز کھل جائیں گے. آج خدا کی ذات ستار العیوب ہے، ستار العیوب، سب مانا سمجھتے ہیں ستار العیوب کا. ستار پردہ ڈالنے والے کو کہتے ہیں، ساتر جو ستر ڈالے، پردہ ڈالے، مستور جس کے اوپر ستر ڈالا گیا ہو، عورتوں کو مستور کہا جاتا ہے. البتہ آج کل ان کو شاید مستور کہنا درست نہیں ہے، چونکہ ستر میں نہیں ہوتی. کسی زمانے میں مستورات تھیں، آج کل مردودات بن گئی ہیں، ستر کے بغیر باہر آتی ہیں نا، مکشوفات. آج کل ان کا نام ہونا چاہیے مکشوفات. پہلے کہتے تھے بھائی مرد ادھر نہ جو، ادھر مستورات ہیں. آج کل کہتے ہیں مردوں کو ادھر سے ہی جو، کیونکہ ادھر مکشوفات جا رہے ہیں. مکشوفات یعنی اریان، کھلی ہوئی، بے پردہ، بے حجاب، جنہوں نے پردے کش کیے ہوئے ہیں. مستور یعنی چھپی ہوئی، مستور یعنی ڈھانپی ہوئی، مستور یعنی حجاب کے اندر. مستور یعنی حجاب کے اندر. اے زن، ایک فارسی شاعر نے بہت خوبصورت پیغام حضرت زہرا کا خواتین کو دیا ہے، توجہ فرمائیں. چونکہ کرامت و شرف عورت کے ذریعے سے نسل آدم میں پھیلتا ہے. اگر گھر کے اندر عورت با شرف نہ ہو، اولاد با شرف نہیں ہوتی. اس لیے عورت کی شرافت کا انتظام اللہ نے کیا ہے، اور اسے کہا ہے ہمیشہ پردے میں رہے، ہمیشہ حجاب میں رہے، یعنی اپنے شرف کو دشمنوں اور بیگانوں اور اجنبیوں سے بچا کے رکھے. چونکہ شرف اور کرامت کے دشمن بہت ہیں، ہر ناپاک نگاہ در حقیقت شرف کی دشمن ہے، ہر ناپاک نگاہ عورت کی کرامت کی دشمن ہے. اس لیے اسے کہا گیا ہے کہ اپنے شرف کو سنبھال کے رکھ، حجاب میں رہ. اور ایک فارسی شاعر نے بہت خوبصورت ترجمانی کی، پیغام جناب زہرا خواتین کو دیا، اے زن بے تو ز فاطمہ زہرا ان گونے خطاب است. اے زن، اے عورت، فاطمہ زہرا کا پیغام تجھے یہ ہے، اے زن بے تو ز فاطمہ زہرا ان گونے خطاب است، ارزند ترین زینت زن حفظ حجاب است. کہ سب سے بڑی زینت وہ سب سے بڑا بناؤ سنگار عورت کا پردہ کرنا ہے، حجاب میں رہنا ہے. کیوں حجاب میں رہے؟ تاکہ اپنے شرف کو بچا کے رکھے، اپنی کرامت کو بچا کے رکھے. آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں، کوئلہ بھی ہوتا ہے، لیکن کوئلے کا اتنا شرف نہیں ہوتا کہ اسے آپ تجوری میں رکھیں. آپ کے گھر میں لکڑیاں بھی پڑی ہوتی ہیں جلانے کے لیے، ان کا اتنا شرف نہیں ہوتا، چونکہ ان کو چولہے میں جانا ہے، لہذا ان کے لیے الگ کمرہ نہیں بناتے، اور انہیں کسی صندوق میں تالے میں نہیں رکھتے. شرف میں فرق ہے نا، لکڑی کا اتنا شرف نہیں ہوتا. آپ کے گھر میں لوہا بھی پڑا ہوتا ہے، لوہے کو سنبھالنے کے لیے اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن آپ کے گھر میں اگر سونے کے ایک رتی کی بھی کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، اس کو آپ سنبھال کے صندوق میں رکھتے ہیں. अगर कोई पूछे ये ड्रम लुक का इतना बड़ा ड्रम पड़ा हुआ है, ये बाहर बारिश में पड़ा हुआ है, और सोना इतना नाखून जितना सोना तुमने अंदर तहखानों में संभाल के रखा हुआ है, तो चाहिए तो ये कि ये ड्रम महफूज रखो जो बड़ा है, तो आप जवाब क्या देंगे? ये ड्रम जुस्से में तो बड़ा है लेकिन शरफ में छोटा है, ये शरफ में छोटा है। जो शरफ में ज्यादा हो, जिसकी कीमत ज्यादा हो उसे संभाल के रखते हैं, जिसकी कीमत ज्यादा हो उसे संभाल के रखते हैं। दिल के अंदर खुदा की निगाह में औरत की कीमत ज्यादा है, इसलिए खुदा ने उसको कहा संभाल के रखो अपने आप को, अपना शरफ जाया ना करो। योम नदऊ कुल्ल अनासिन बिइमामिहिम, कयामत के दिन हर एक को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। दुनिया में आज खुदा सत्तारुल वुजूब है, लेकिन कयामत में ये पर्दे हटा दिए जाएंगे, इसलिए एक दूसरे से फरार करेंगे। नीचे से जो निकलेंगी बलाएं, कल तक जो भाई बने हुए थे, कल तक जो मियां बीवी बने हुए थे, कल तक जो दोस्त बने हुए थे, ये दोस्त दोस्त से भागेगा, उसे मालूम नहीं है, क्योंकि आज जिल्दों का पर्दा चढ़ा हुआ है। इन जिल्दों के नीचे बाज रूहें मस्त हो चुकी हैं, इसलिए कयामत का दिन बड़ा अजीब है। उन दिनों में से एक ये है कि आज तो हम आपको नसब से पुकारते हैं एक दूसरे को, ये चौधरी साहब कहां है, भट्ट साहब कहां है, मिर्जा साहब कहां है, शाह साहब कहां है, आज तो सभी कुछ बकौल इकबाल के कि यूं तो तुम मिर्जा भी हो अफगान भी हो, यूं तो तुम सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, ये तो बताओ कि मुसलमान भी हो। आज तो सभी कुछ हो तुम, लेकिन ये भी तो बताओ कि मुसलमान भी हो। आज हम एक दूसरे को मुख्तलिफ नामों से जानते और पहचानते हैं, हर एक को किसी खास को खान साहब है, कोई फला साहब है, लेकिन जब खुदा की बारगाह में जाएंगे तो ये खान हो या चौधरी हो या सैयद हो या शाह हो या हुज्जतुल इस्लाम हो या आयतुल्लाह हो, जो भी हो, उसको खुदा इन नामों से नहीं पुकारेगा बल्कि अपने इमाम के साथ उठाएगा, अपने इमाम के साथ उठाएगा। जिस तरह का इमाम होगा उस तरह की उम्मत होगी, और जिस तरह की उम्मत होगी उस तरह का इमाम होगा। बाकरामत जो बाशरफ लोग हैं, बाशरफ उम्मतें बाशरफ आइमा के साथ उठाई जाएंगी, और रुस्वा उम्मतें रुस्वा आइमा के साथ उठाई जाएंगी, जलील उम्मतें जलील इमामों के साथ। कुरान ने कहा है ना कि इमाम दो तरह के होते हैं, इमाम उन नार जहन्नमी इमाम, और इमाम उल हुदा हिदायत के इमाम। हिदायत के इमाम पाक होते हैं, हिदायत के इमाम मासूम होते हैं, लेकिन जहन्नमी इमाम फासिक व फाजिर होते हैं, नापाक होते हैं, पलीद होते हैं। इमाम यानी आगे चलने वाला, जो जलीलों के आगे चल रहा हो और जिल्लत की तरफ ले जा रहा हो वो इमाम जिल्लत है, जो इज्जत के रास्ते में जा रहा हो और उसके पीछे इज्जत का कारवां जा रहा हो वो इमाम ही इज्जत है। खुदा हर एक को उसके इमाम के साथ उठाएगा, हर एक को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। अजीज जानिमन, आमादगी करें, तैयारी करें, ये आजादारी तैयारी के लिए है। किस तैयारी के लिए? कि जब कयामत में उठे तो हुसैन इब्ने अली के साथ उठे, जब अल्लाह हमें उठाए तो हुसैन इब्ने अली के साथ उठाए। लेकिन हुसैन इब्ने अली के साथ उठने की एक शर्त है, वो क्या शर्त है? कि हर जलील और रुस्वा हुसैन के साथ नहीं उठ सकता, वो ही उठ सकता है जो करामत और शरफ में हुसैन इब्ने अली का पैरोकार हो, जिसने अपने करामत और शरफ को ना बेचा हो, जिसने अपने नफ्स को फरोख ना किया हो, जिसने कोई घटिया हरकत ना की हो, जिसने पस्ती का शिकार ना हुआ हो, जिसने अपने आप को यजीदियों के हाथ ना भेजा हो, जिसने अपने आप को दुनिया के बदले में फरोख ना किया हो, जिसने अपने आप को दलिया में ना डाला हो, वही हुसैन इब्ने अली के साथ उठ सकता है। बेशरफ लोगों को बेशरफ इमामों के साथ उठाया जाएगा। कयामत में एक बहुत बड़ी तादाद बाशरफ इमामों की होगी और एक बहुत बड़ी तादाद बेशरफ इमामों की होगी। बाशरफ इमाम पाक और मासूम होंगे, अंबियाए किराम होंगे, वो आइमाए अतहार होंगे, और बेशरफ इमाम वो शजराए खबीसा होगा, वो हर दौर का यजीद होगा। आज जिनके पीछे चल रहे हैं उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे, جن کے ساتھ شباہت ہے انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اگر آج پاکستان میں رہتے ہوئے کسی کے دل میں یورپ کی لگن ہو, وہ محبت پاکستان سے نہ کرتا ہو, محبت برطانیہ سے کرتا ہو, محبت افغانستان سے کرتا ہو, اس کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کو انگریزوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کو مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا. کیونکہ جس کی محبت ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جس کے دل میں جس کی محبت ہے اور جس کی کشش ہے اور جس کا رجحان ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت کے دن اس دن جو ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. پھر اس کے بعد بہت عجیب مطلب بیان ہو رہا ہے, فمن اوتی کتابہ بیمینہ, جس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا, فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا, جس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ہوگا, من کان کتابہ بیمینہ, نامہ عمل جس کا دائیں ہاتھ میں ہوگا, دائیں ہاتھ میں پنجابی میں جس کہتے ہیں سجے ہاتھ میں, سجے ہاتھ والا اس کے اوپر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا, اس کے ساتھ انصاف ہوگا, وہ بہشت بری میں ہوگا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ السَّبِيلَ, لیکن جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا, وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اندھا وہ نہیں ہوتا جس کی آنکھیں نہ ہو, اندھا وہ ہوتا ہے جو دل کا اندھا ہوتا ہے. قرآن مجید کا فرمانا ہے کہ لا تعمل ابصار, آنکھوں سے کوئی نابینا نہیں ہوتا, آنکھیں ہو یا نہ ہو, ولیکن تعمل قلوب, لیکن دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر موجود ہیں. دل کے اندھے, دل کا اندھا وہ ہوتا ہے جسے حق نظر نہ آئے, دل کا اندھا وہ ہوتا ہے جسے امام حق نظر نہ آئے, دل کا اندھا وہ ہوتا ہے جسے قرآن نظر نہ آئے, دل کا اندھا وہ ہوتا ہے جسے حسین ابن علی کا راستہ نظر نہ آئے. جو اس دنیا میں اندھا و نابینا ہے وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا. اندھا اس کو نہیں کہتے کہ جس کی آنکھیں نہ ہوں فقط, جو مادرزاد اندھا ہو. درود پڑھیے محمد والے محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت و شرف عطا کیا ہے. اللہ نے انسان کو با کرامت پیدا کیا, اس کے کرامت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی پاکیزہ غذا بھی بنائی, کیونکہ غذاؤں سے بھی, کھانوں سے بھی کرامت زائل ہو جاتی ہے. اس کے لیے جو نظام بنایا با کرامت نظام بنایا, اس کے لیے جو آئمہ بنائے با کرامت و با شرف آئمہ بنائے, اس کے لیے جو آسمانی کتاب اتاری وہ قرآن کریم اتارا, با شرف کتاب اتاری, با کرامت کتاب اتاری, تاکہ اس کتاب کے ذریعے سے بھی اس کی کرامت محفوظ رہے. اب انسان کا فریضہ کیا ہے، انسان کا ڈیوٹی کیا ہے، انسان کا واجب کیا ہے؟ انسان کا فریضہ بس ایک ہی کام ہے، اور وہ یہ کہ جو شرف و کرامت خدا نے اس کو عطا کی ہے اس کو محفوظ رکھے، اور امانت اللہ کی اللہ تک لے کے چلا جائے، اس کو ضائع نہ کرے، اس زندگی میں اس زمین پر اس کو ضائع نہ کرے. عزیزان، واقعہ کربلا انسانی کرامت کے دفاع کا واقعہ تھا، سید الشہداء کا قیام انسانی شرافت کی حفاظت کا قیام تھا. تمام بشریت کو آج بارگاہ حسین ابن علی میں جھک جانا چاہیے، تمام بشریت کو، وہ کسی بھی مذہب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو. حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے، شیعوں آپ حسین پہ قبضہ نہ کرو، حسین کا تعارف کرواؤ. حسین سب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین پوری بشریت کا ہے، حسین کو خدا نے بنایا ہی پوری بشریت کے لیے ہے. آج پوری بشریت کا المیہ یہی ہے کہ اس کی کرامت اور شرف کے ڈاکو بہت پیدا ہو گئے ہیں. یہاں پر تشیعوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور شیعہ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. شیعہ آج شرف کا راستہ بشریت کو بتائے، شرف کا راستہ بتا سکتا ہے صرف کربلا کو متعارف کروانے سے، حسین ابن علی کو متعارف کروانے سے. آج پہلے مسلمان کو بتاؤ حسین کیا ہے، لیکن میں مسلمان سے بھی پہلے یہ کہوں گا کہ پہلے شیعہ کو سمجھاؤ کہ حسین کیا ہے. جب شیعہ کو سمجھ میں آ گیا حسین کیا ہے، پھر دنیا اسلام کو بتاؤ حسین کیا ہے، اور جب دنیا اسلام کو حسین سمجھ میں آ جائے پھر عالم بشریت کو سمجھاؤ حسین کیا ہے. انسانی شرافت کے راہزن یزید ہیں، کل بھی یزید تھے اور آج بھی یزید ہیں، آئندہ بھی یزید پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن جب شرف انسانیت پہ حملہ ہو، بڑے بڑے نمازی باہر نہیں نکلتے، بڑے بڑے متقی باہر نہیں نکلتے، بڑے بڑے حاجی باہر نہیں نکلتے، بڑے بڑے زائر باہر نہیں نکلتے، بڑے بڑے خیر اور کار خیر کرنے والے باہر نہیں نکلتے، بڑے بڑے عالم و فقیر و دانشور باہر نہیں نکلتے. اگر کوئی نکلتا ہے تو امام شرف نکلتا ہے. جب کرامت انسانیت پہ حملہ ہو جائے، شرف انسانیت پہ حملہ ہو جائے، اور شرف انسانیت بچانے کے لیے بندوق کی ضرورت نہیں ہے، شرف انسانیت بچانے کے لیے بارود کی ضرورت نہیں ہے، شرف انسانیت بچانے کے لیے نیزہ اور شمشیر نہیں چاہیے، شرف انسانیت بچانے کے لیے باشرف انسان چاہیے، شریفوں کا کاروان چاہیے، کریموں کا کاروان چاہیے. اگرچہ اس کاروان کے اندر چند جوان ہی کیوں نہ ہوں اور چند خواتین ہی کیوں نہ ہوں، لیکن باشرف ہوں. اگر یہ کاروان شرافت مندوں کا کاروان ہو، یہ 72 ہی ہوں تعداد میں، یہ یزیدیوں پہ غالب آ جاتے ہیں. کربلا اسی چیز کا نام ہے، اسی درس کا نام ہے، اسی پیغام کا نام ہے کہ اگر تھوڑے بھی ہو آپ، 72 بھی ہو آپ، لیکن باشرف ہو، اٹھو، آج کی بشریت کو نجات دو یزیدیوں سے. لیکن جو کچھ چاہیے سامان شرافت انسانی کو بچانے کے لیے، اس سامان میں بہت قیمتی چیزیں بھی ہیں عزیزان. اس میں ایک باشرف طبقہ خواتین کا ہے. میں نے اپنی مو بہنوں سے عرض کیا، فاطمہ زہرا کا پیغام سنایا ان کو، اے زن بتوز فاطمہ زہرا ان گونے خطاب آس، ارزند ترین زینت زن حفظ حجاب آس. فاطمہ زہرا کا پیغام اپنی مو بہنوں کو سنایا، اپنی بیٹیوں کو سنایا. اب آئیں دیکھیں فاطمہ کی بیٹی نے شرف انسانیت کیسے بچایا، کس طرح سے بچایا فاطمہ کی بیٹی نے. شرف انسانیت بچانے کے لیے حضرت زینب کی ضرورت ہے. اگر زینب نہ ہوتی کربلا نہ ہوتی، اگر کربلا نہ ہوتی شرف انسانیت نہ ہوتا. سب کچھ رہین زینب ہے، سب مدیون زینب ہیں، سب بارگاہ زینب میں بھی جھک جائیں، ادب سے درود پڑھیں اور سلام پڑھیں. جناب زینب سلام اللہ پر ساری بشریت کا فریضہ ہے اس بی بی کا احترام بجا لائے، اس بی بی کا احسان مند ہے ساری بشریت. کس طرح اس بی بی نے شرف انسانیت کو بچایا. عزیزو، جب قافلہ شام کی اسارت پوری کر کے یزید نے اعلان کیا کہ ان کو معافی مل گئی ہے، رسیاں کھول دی جائیں، زنجیریں کھول دی جائیں، توک کھول دیے جائیں، انہیں کھانا دیا جائے، انہیں پانی دیا جائے، انہیں لباس دیا جائے. جب اسے احساس ہوا اس نے کیا ستم کیا، کیا ظلم کیا، اور اپنی رسوائی کا جب اس نے دیکھا، اس رسوائی سے بچنے کے لیے ریاکارانہ اور فریبکارانہ عمل انجام دیا. امام سید ساجدین کو بلا کر کہتا ہے، سجاد میں نے سنا ہے کربلا میں آپ کا بہت نقصان ہوا ہے، میں نے سنا ہے آپ کا بڑا نقصان ہوا ہے، مجھے ذرا تفصیل بتاؤ اس نقصان کی. امام نے فرمایا، سن کے کیا کرو گے؟ کہا، میں اس نقصان کی تلافی کرنا چاہتا ہوں، میں وہ نقصان پورا کرنا چاہتا ہوں. سید ساجدین نے کہا، لعین، تجھے کیا معلوم ہمارا کربلا میں کیا نقصان ہوا، تجھے کیا معلوم کربلا میں ہمارا کیا لوٹا ہے، تو تصور بھی نہیں کر سکتا، تو تخیل بھی نہیں کر سکتا، تیرے ناپاک ذہن میں وہ آ ہی نہیں سکتا. اصرار کرنے لگا، سجاد مجھے ضرور بتاؤ. امام نے نہیں بتایا. جب بہت اصرار کیا اس نے، امام نے فرمایا، تو اس نقصان کو چھوڑ دے، کربلا میں جو ہمارا سامان لوٹا گیا ہے اس لوٹ میں سے ایک چیز ہمیں واپس کر دے. وہ کیا چیز تھی جو آپ کے امام نے مانگی؟ امام فرماتے ہیں، تیرے لعینوں نے، تیرے شقیوں نے کربلا میں میری پھوپھی کے سر سے چادر اتار لی تھی، اگر تم نے کچھ لوٹانا ہی ہے میری مائیں اور بہنیں سنیں، فاطمہ زہرا کی بیٹی کا پیغام سنیں، وہ فاطمہ زہرا کا پیغام تھا، اب ثانیہ زہرا کا پیغام سنیں. ثانیہ زہرا، سید سجاد فرماتے ہیں، لیکن اگر تم نے کچھ لوٹانا ہی ہے تو وہ چادر لوٹا دے جو تیرے لعینوں نے میری پھوپھی کے سر سے اتار لی تھی. جب لوٹنے کے لیے آئے تھے ہاتھوں سے نہیں لوٹ رہے تھے، نیزوں سے لوٹ رہے تھے. وہ نیزوں سے جو چادریں اتار لی ان میں ایک میری پھوپھی کی چادر تھی. یزید پوچھتا ہے، اے سجاد کچھ بھی نہیں مانگا، میں نے تو سنا تھا آپ کا بڑا سامان لٹا کر بلا کے اندر، کچھ بھی نہیں مانگا، صرف ایک چادر مانگ رہے ہو، اس چادر کی کیا خصوصیت ہے؟ سید ساجدین نے رو کر کہا، لیکن تجھے معلوم نہیں یہ وہ چادر ہے جو میری جدہ زہرا نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی. زینب جو چھوٹی سی تھی، جب چھوٹی سی تھی فاطمہ زہرا، جب دن کو چکیا چلا چلا کر تھک جاتی تھی، رات کو بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے چادر بناتی تھی. علی پوچھتے تھے، زہرا یہ چادر کس لیے بنا رہی ہو؟ جواب دیتی، میری بیٹی زینب چھوٹی ہے، ایک دن بڑی ہو جائے گی، جب بڑی ہو جائے گی اس کو حجاب کی ضرورت ہوگی، چادر کی ضرورت ہوگی، میں ابھی بنا کے رکھ دیتی ہوں، میری بیٹی چادر اوڑھے گی. عزیز و کربلا میں وہ چادر زینب اولیاء کے سر پر تھی، یہ لائی لائی چادر لوٹنے کے لیے کس طرح سے لوٹی گئی، کس طرح سے لوٹی گئی؟ جناب فاطمہ بنت حسین اس روایت کی راویہ ہیں، وہ نقل کرتی ہے کہ جب لعین آئے چادریں لوٹنے کے لیے، خیمے لوٹنے کے لیے، تو ہر چیز نیزوں سے لوٹ رہے تھے. بی بی فرماتی ہے میرے سر پہ مکنہ بندھا ہوا تھا، میرے سر پہ چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک نہیں نیزہ لے کر آیا میرے سر سے چادر اتارنے لگا، رو بھی رہا تھا لوٹ بھی رہا تھا، میں نے پوچھا تم روتے بھی ہو لوٹتے بھی ہو؟ کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا، اور روتا اس لیے ہوں کہ آپ آل رسول ہو، آپ آل رسول ہو اس لیے لوٹتا ہوں۔ کہنے لگی کہ جب تجھے معلوم ہے ہم آل رسول ہیں تو لوٹتے کیوں ہو؟ کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا۔ اس نے ان نے چادر اتار لی، بی بی کہتی ہے جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی ہے کہ جو ہی میرے سر سے چادر اتری میں نے اپنے دونوں بازو اپنے سر پہ رکھ لیے اور وہیں زمین پر بیٹھ کے چلتے خیموں میں میں نے اپنا منہ اپنے زانوؤں میں رکھ لیا اور زانوؤں سے اپنا منہ چھپا کر بازوؤں سے اپنا سر چھپا لیا، اپنا برہنا سر چھپا لیا۔ لوٹ مچتی رہی، بی بی بیٹھی ہوئی روتی رہی، بی بی روتی رہی۔ ایک دفعہ فرماتی ہے فاطمہ بنت حسین کہ میں نے دیکھا میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے آواز پہچان لی، آواز کس سے تھی؟ میری پھوپھی کی آواز تھی۔ فرماتی ہے فاطمہ اٹھ جا، لوٹ ختم ہو گئی، ظالم چلے گئے، خیمے جل گئے۔ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہے میں نے منہ نہیں اٹھایا، میں نے بازو نہیں اٹھائے۔ جناب زینب فرماتی ہے بیٹی اٹھ جا، ابھی لوٹ ختم ہو گئی۔ بی بی فرماتی ہے میں نے عرض کیا پھوپھی اماں آپ دیکھ تو رہی ہے میرے سر پہ چادر نہیں ہے، آپ میرے سر پہ چادر نہیں ہے، پھوپھی اماں اگر چادر لا کے دے دے میں اٹھ جاؤں گی۔ پھوپھی کیا فرماتی ہے بی بی میں چادر لا کے دیتی ہوں، ذرا ایک نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے۔ فاطمہ بنت حسین اپنے چہرے کو اٹھاتی ہے، فرماتی ہے میں نے بازو سر پہ ہی رکھے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں سے سر ڈھانپا ہوا تھا، زانوے سے سر اٹھایا، ایک دفعہ جو پھوپھی کے چہرے کی طرف دیکھا جن ہاتھوں سے سر ڈھانپا ہوا تھا انہیں ہاتھوں سے سر پیٹنا شروع کیا اور فرماتی ہے پھوپھی اماں اے لہین آپ کی چادر لوٹ کے لے گئے۔ یہ وہی چادر زہرا تھی، آج سجاد فرمائے لئی وہ چادر لوٹا دے۔ ماتم حسین